جہلم میں سید مقاومت شہید سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت پر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا جس میں عالمی اور علاقائی حالات پر تفصیل سے گفتگو کی گئی. 6 نومبر 2024.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق مولانا وحبیبنا وقائدنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الابرار المنتجبين وعلى جميع الانبياء والصالحين الى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آج سید المجاہدین سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کا 40واں دن ہے. اسی مناسبت سے پروردگار عالم کے ایک ارشاد پاک سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اسے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اسی نے انہیں ہمارا نصیب بنایا ہے، اور یہ دو حوالے سے نیک بات ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دے رہا ہے. حمد و ثنا اس خدا کی ہے جس نے ہمیشہ فتح و کامرانی مومنین کے حصے میں رکھی. ظاہری کامیابی یا شہادت کے ذریعے انہیں عزت بخشی ہے. ہمارے سید و سردار جناب شہید سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک سید اور بزرگوار شخصیت ہونے کے ناطے بہترین نمونہ عمل تھے. جنہوں نے راہ خدا میں قدم بڑھایا وہ ایک نمونہ عمل، تربیت کرنے والے، تعلیم دینے والے تھے. وہ بہادر اور جرأت مند تھے، راہ ولایت کے پرچم، آزادی فلسطین کے علم بردار تھے. ان کی گفتگو نور ہدایت، ان کا موقف زندگی کا طریقہ تھا. وہ دلوں کی دھڑکن تھے، دنیا بھر میں جہاد و دفاع کی علامت سمجھ جاتے تھے. ہمارے قائد امام خامنہ ای دامہ ذلہ فرماتے ہیں کہ وہ بے نظیر و بے مثال تھے. یہ بہت بڑی تعریف ہے. ہمارے شہید سید نے ایک ایسی جماعت بنائی جو مستحکم ہے، ایک ایسی تنظیم بنائی جو محکم ہے، مستند محمدی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے، اور اس کا راستہ ایمان، زندگی اور ثابت قدمی کا الہی راستہ ہے. شہید سید نے ایسی حزب اللہ تشکیل دی کہ جس میں معاشرے کے سارے طبقے شامل ہیں. یہ حزب اللہ جوانوں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں، مردوں، مظلوموں، آزاد فکر لوگوں، مجاہدوں، شریفوں اور عظیم قوتوں کا مجموعہ ہے. تہذیب یافتہ اور مہذب لوگوں کی جماعت ہے. ایسے تمام لوگوں کی جماعت ہے جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک ایسی جماعت جس کی بنیاد عظیم رہبر نے رکھی. یہ ایک مضبوط جماعت ہے جو وطن کی تعمیر کے لیے کوشاں ہے، اسرائیلی دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے ہر طرح کے ملکی سیاسی حالات میں، اور اس حقیقت سے منسلک تمام اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر ملک کی تعمیر و ترقی اور دفاع کے لیے کوشاں ہے. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا ایک منظم تنظیمی ڈھانچہ ہے. شہید سید کے ہاتھوں پروان چڑھنے والی اس جماعت نے اپنے تمام شعبوں جیسے ثقافت، سیاست، جہاد، سماجیات، تعلیم اور دیگر مسائل کے حوالے سے اپنے آپ کو وسعت دی ہے. افراد، مہارت اور ایمان کے اعتبار سے اس جماعت کی بنیاد دفاع اور جہاد پر ہے. نیز بہادری دکھانا اور بدترین دشمنوں کو للکارنا اس کا شعار ہے. ہماری زندگی میں شہید زندوں کی طرح شامل ہوتا ہے، اور شہادت کا راستہ مستحکم و استوار ہے. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. مقاومت بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے. اس نے اعلیٰ ترین تمغے اور نشان حاصل کیے ہیں. خطے میں سب سے بڑا عہدہ، درجہ و منصب شہید سید مقاومت کا تھا. وہ حبیب مجاہدین، مزاحمتی قوتوں، دنیا کے چھوٹے بڑے اور آزاد لوگوں کی شان و اعزاز تھے. وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا تمغہ تھے اور انہی کے طریقے پر چلتے تھے. انہوں نے فرزند ولایت ہونے کا تمغہ حاصل کیا. وہ اس راہ کی آخری منزل تک گئے. انہوں نے شہید ہادی کے والد ہونے کا اعزاز حاصل کیا. وہ شہدائے قوم کے سید الشہداء تھے اور یہ سب سے بڑا تمغہ ہے. وہ زمانے کی فتوحات کے فاتح اور زمانے میں فاتحین قدس کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز رکھتے تھے. اے ہمارے قائد, ہم جانتے ہیں کہ آپ رائے حق میں اپنے ساتھیوں سے بہت محبت رکھتے تھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ راہ شہادت میں قدم رکھا. ان میں سر فہرست سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سابق سیکرٹری جنرل تھے, اور شہید جناب سید ہاشم صفی الدین وہ عظیم رہنما ہمیشہ آپ کے ہمراہ, آپ کے دست راست اور قریبی ساتھی تھے, اور دو فتوحات کے کمانڈر شہید حاج عماد مغنیہ اور شہید سید مصطفیٰ بدر الدین اور شہید سید فواد شکر اور شہید حاج ابراہیم عقیل, شہید حاج علی کرکی, شہید حاج حسن لقیز اور شہید راغب حرب اور شہید شیخ نبیل فاروق, مجاہدین اور شہداء کے سارے سردار اور کمانڈر سب آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے اور آپ کے چاہنے والے تھے. اس موقع پر ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ سب کو بلند درجات عطا فرمائے. میں تین چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. ایک اس حقیقت کا بیان ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں. ہمیں لبنان کے خلاف اسرائیل کی سخت دشمنی پر مبنی جنگ کا سامنا ہے جو تقریباً 40 دن پہلے شروع ہوئی تھی. طوفان الاقصی کے بعد, عسکری جھڑپوں کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی جس کے آثار ایک سال پہلے نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے, اور یہ ماحول سازی خطے میں رواں حالات اور صیونی حکومت کی حقیقت سے متضاد تھی. دوسری طرف فلسطینی حمایت کی بنا پر جھڑپوں میں فلسطین کے تمام چاہنے والے اور آزادی خود کے متوالے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ تھے. فلسطین جس نے غزہ میں 43,000 سے زائد شہید اور 1,00,000 سے زائد زخمی دیے ہیں, اس بربادی, تباہی اور جرائم کے ساتھ جو ان کے خلاف کیے گئے ہیں, آج بھی ثابت قدم اور مضبوطی سے کھڑا ہے. انشاءاللہ فلسطین فتح یاب ہوگا. یہاں پر میں یمن سے لے کر عراق اور لبنان تک تمام مقاومتی محاذوں کو سلام پیش کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر اسلامی جمہوریہ ایران اور سپاہ پاسداران کی عظیم حمایت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے فلسطین کی مدد کے لیے بہت کام کیا, انہیں کئی ایک چیزیں دیں اور بہت سی مدد کی جس کا ذکر تاریخ میں باقی رہے گا. اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ گزشتہ 40 دنوں سے اسرائیل نے دشمنی کی بنیاد پر لبنان کے خلاف سخت جنگ شروع کر رکھی ہے. یہ بات اہم نہیں کہ جنگ کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بہانے کیا تھے, اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ان دشمنانہ حملوں کا سامنا ہے. نتن یاہو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے, میں جنگ کے اختتام کے لیے وقت کا تعین نہیں کرتا, البتہ اپنی فتح کے لیے کچھ مقاصد کو طے کر سکتا ہوں. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے آگسٹین سے ملاقات کی اور لوگوں سے خطاب کیا تو کہا کہ ہم مشرق وسطی کی تصویر بدل دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو کے پاس ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. وہ غزہ, فلسطین اور لبنان سے آگے بڑھ کر مشرق وسطی تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس منصوبے کے مرحلے اور اقدامات کیا ہیں؟ یہ اسے لبنان کے خلاف جنگ اور 3 مرحلوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. پہلا مرحلہ حزب اللہ کو منظر عام سے ہٹانا ہے. دوسرا مرحلہ لبنان پر قبضہ ہے, چاہے دور رہتے ہوئے ہو, فضا سے یا دھمکیوں کے ذریعے کنٹرول کریں, اور وہ لبنان کو فلسطین کے مغربی کنارے کے جیسا بنانا چاہتے ہیں. تیسرا, نئے مشرق وسطی کی سازش کے لیے عملی کوشش کرنا ہے. یہ وہ اقدامات ہیں جو نتن یاہو انجام دینا چاہتا ہے. لبنان کے خلاف اپنی جنگ شروع کر کے اس نے پہلا اقدام اٹھایا ہے اور اسے عملی بنایا ہے. ہم جولائی 2006 کی جنگ اور وعدہ صادق کے بعد سے تمام قوت, مہارت, ہتھیار, افرادی اور اپنے وسائل کے ساتھ تیار تھے, کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم پہلے سے اس کا اندازہ لگا چکے تھے. ہم جان چکے تھے کہ ایک دن ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی, اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ان خصمانہ حملوں اور توسیع پسندانہ مقاصد کا سامنا کرنے کے لیے ہر حالت میں تیار کر لیا تھا. دشمن کی توقع تھی کہ پہلا مرحلہ جلد ختم ہو جائے گا, یعنی پیجرز اور وائرلیس آلات کے آپریشن میں حزب اللہ کی تباہی، قائدین کے قتل اور ان میں سر فہرست شہید سیکرٹری جنرل جناب سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے سے وہ حزب اللہ کو ختم کر دیں گے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے لبنان پر جارحیت شروع کی، لبنان پر جنگ مسلط کی، لہذا اس نے سرحدوں پر 5 فوجی بٹالینز اتار دیے۔ وہ ہزاروں سپاہیوں اور افسروں کو لبنان میں داخل کرنے کے لیے یہاں لایا۔ اس کے مطابق لبنان اپنے مزاحمت لیڈروں سے محروم ہو گیا ہے اور اس بڑے سیکیورٹی آپریشن سے، اس جنگ سے حیرت زدہ ہے۔ وہ نہیں پہچانتا اور نہیں جانتا ہے کہ اسے ایک جماعت مقاومتی قوت کا سامنا ہے کہ جس کے پاس طاقت کے 3 بنیادی عنصر ہیں۔ اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، طاقت کے 3 عنصر۔ پہلا یہ کہ ان مقاومتی قوتوں اور اس کے پاس اور اس جماعت کے پاس ایک مضبوط اور اسلامی عقیدہ ہے جو انہیں حق، استقامت، آزادی و استقلال، عزت و وقار کے راستے پر گامزن ہونے پر اس طرح ابھارتا ہے کہ پھر ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ و ایمان ان میں راسخ ہے۔ دوسرا، اس جماعت میں مجاہدین نے دراصل اپنے سر خدا کے سپرد کر دیے ہیں، اپنی جانوں کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی تلاش میں نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ان کا فریضہ، دنیا میں ان کی ذمہ داری حملہ آوروں اور غاصبوں کے خلاف مقاومتی قوت بننا ہے۔ ہمارے تمام مجاہدین شوق شہادت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر غلطی کرتے ہیں کہ ایک شہید مرنا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، شہادت وہ چیز ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، اسے کوئی خوف نہیں، یہ شہادت ہے۔ آج سرحدوں کے جو محافظ ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینوں کو پیش کر رکھا ہے کہ اسرائیل انہیں خدا کے پاس جانے کے لیے مار ڈالے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور دشمن پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ چاہتے ہیں کہ خدا انہیں میدان جہاد اور جنگ میں، میدان جنگ میں شہادت نصیب کرے۔ طاقت کا تیسرا عنصر تیاری ہے، آمادگی ہے۔ جو تیاری ہم نے کر رکھی ہے، مختلف وسائل و ذرائع، مختلف ہتھیار، گولہ بارود اور دیگر مہارتیں حاصل کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم طاقت کے 3 عنصر حاصل کر پائے ہیں۔ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم نے کوشش کر کے انہیں حاصل کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی طاقت کے عناصر کیا ہیں؟ اس کے بھی 3 عناصر ہیں: ایک، نسل کشی، شہریوں کا قتل عام، ظلم، قبضہ اور صفاکانہ سلوک، آپ اسے غزہ اور لبنان میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس فضائی حملوں کی طاقت ہے جو کہ غیر معمولی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ فضائی حملوں میں غالب ہے۔ نیز اس کے پاس مواصلاتی نیٹ ورک ہے، اور یہ طاقت اس کے لیے اہم ہے، اور اس طاقت کا انحصار امریکہ کی لامحدود امداد پر ہے۔ یہ امریکہ بڑا شیطان اسرائیل کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے یا جو وہ چاہتا ہے۔ جی ہاں، اربوں روپے کا اسلحہ، ہر ساز و سامان کی امداد، بحری جہاز، ہوائی جہاز، تجربات، مہارتیں، وہ سب کچھ جو امریکہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اس کی طاقت کا تیسرا عنصر سرحدوں پر، لبنانی سرحدوں پر 5 فوجی بٹالینز کو تعینات کرنا ہے۔ یہ عظیم لشکر، دشمن کا یہ عظیم لشکر اس طاقتور انداز سے اپنے تئیں بہت بڑا نتیجہ حاصل کرنے آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی طاقت کا اصل عنصر جو اس کے پاس ہے وہ اس کی فضائیہ ہے۔ اس کی طاقت کے تمام عنصر منفی کردار کے حامل ہیں، کیونکہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے جرائم کا ارتکاب اور نسل کشی کے برے نتائج اور اثرات خود انہی کے خلاف ہوں گے۔ اور جہاں تک فوجی بٹالینز کا تعلق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں اور قریب نہیں آ سکتے، قریب آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک چال چلنا چاہتے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ لیتانی کی طرف کئی ہزار سپاہیوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں سخت مزاحمت اور جنگ کا سامنا ہے، اسی لیے دشمن حملہ کرنے سے کترا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فرنٹ لائن میں پیش قدمی نہیں کی، کیونکہ وہ پیش قدمی کر نہیں سکا ہماری مضبوط اور زبردست مزاحمت کی وجہ سے۔ اس نے اپنے اضافی اہداف بیان نہیں کیے تھے، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ جنگ کب ختم ہوگی. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صرف ایک مسئلہ اس صفاق جنگ کو روک سکے گا, اور وہ میدان جنگ ہے جس کے دو حصے ہیں. سرحدیں, جہاں مزاحمتی قوتوں کا اسرائیلی فوج کے ساتھ سخت تصادم جاری ہے. دوسرا اندرونی محاذ ہے, جہاں سے ہمارے میزائل اور ڈرونز دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ وہ حقیقی قیمت چکا سکیں اور انہیں معلوم ہو کہ یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ جس میں اسرائیلی کامیاب ہو کر جیت سکتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سرحدوں کے حوالے سے ہمارے پاس ہزاروں مجاہد, جنگجو, تربیت یافتہ افراد موجود ہیں جو لڑ بھی سکتے ہیں, مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سچ ہے کہ دسیوں ہزار لوگ سرحدوں پر نہیں ہیں, لیکن بہت سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں جو تمام سرحدوں پر موجود ہیں اور دفاع کر رہے ہیں. ہمارے پاس جنگی ساز و سامان وافر مقدار میں موجود ہے, گوداموں اور ذخائر میں, نیز جہاں مورچے سنبھالے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سے طریقے ہیں. ڈرو نہیں, اللہ کا شکر ہے جنگی ساز و سامان, اسلحہ و بارود اور افرادی قوت, اس میں ہم خود کفیل ہیں کہ طویل المدت تک دفاع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ اندرونی محاذ کے حوالے سے یہ ہے کہ اسرائیل ہمارے میزائلوں اور ڈرون سے روئے گا اور چیخے گا. اسرائیلی حکومت میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ہمارے ڈرونز اور راکٹوں کے لیے ممنوع ہو. بہرحال آنے والے دنوں کا فیصلہ آنے والے دن ہی کریں گے, اور پچھلے دنوں جو کچھ ہوا وہ ایک نمونہ تھا جو آپ نے دیکھا. جو کچھ اب ہوگا وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. ہم سیاسی مذاکرات کی بنا پر جنگ رکنے کی توقع نہیں رکھتے, اور نہ ہی کوئی ایسی چیز عملی ہوتی نظر آتی ہے, اور ہم حملے روکنے کی بھیک بھی نہیں مانگیں گے. ہم دشمن کو جنگ بند کرنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کریں گے, یعنی وہ کہے کہ بس بہت ہو گئی, اب جنگ بند کر دو. یہ جو نتن یاہو اچھل کود کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم امریکی انتخابات سے بھی کوئی امید نہیں لگائے ہوئے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہیرس جیتے یا ٹرمپ, ہمارے لیے اہم نہیں ہے. ہم یہ سیاسی تحریکوں سے خوش فہم نہیں ہیں. ہم اس بات سے بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں کہ نتن یاہو کچھ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. ہم میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں. دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے میدان میں نقصان اٹھایا ہے, وہ شکست کھائے گا, اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور یہ نقصانات اسے اپنے مقاصد تک پہنچنے سے روکیں گے. جہاں تک ہمارے لیے حزب اللہ اور بطور مقاومت, ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم قابضین کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے سے روکیں. یہ ہمارا ہدف ہے. وہ فرنٹ لائن میں کچھ نہیں کر سکے گا, عوام کے خلاف جارحیت میں کچھ نہیں کر سکے گا, اور عوام پر حملے میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. انہوں نے ہمارے لوگوں کے ذریعے ہم پر دباؤ بڑھانے کی خاطر انہیں نقل مکانی کرنے اور بے گھر کرنے کی کوشش کی, لیکن عوام کو ہمارے خلاف اکسانے میں ناکام رہے. وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئے. ہماری انقلابی عوام مقاومت کو پسند کرتے ہیں, مقاومت سے محبت کرتے ہیں. ان کے بچے مقاومت کے سپاہی ہیں. ان کی روح, ان کے گھر اور ان کا مستقبل مقاومت ہے. دشمن بے گھر ہونے والوں اور باقیوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں, کبھی نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکے گا, کیونکہ جو لوگ میزبانی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خطرہ صرف مہاجرین کے لیے نہیں بلکہ پورے لبنان کے لیے ہے. لہذا یہ تعاون اور ہمدردی مقاومت سے الگ نہیں کی جا سکتی. بے گھر افراد آج بھی دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. بے گھر افراد مختلف طبقوں, اداروں, قبیلوں, شہروں اور شخصیات سب کا مستقبل مقاومت ہے. یہ دراصل اسرائیلی دشمن کے ساتھ براہ راست تصادم کے دوران مقاومت کی حمایت کرتے ہیں. جہاں تک مقاومت کی طاقت کی بات ہے تو ہم نے کہا کہ مقاومت بہت مضبوط اور طاقتور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. مقاومت مضبوط اور طاقتور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس اسرائیل جیسے ہتھیار ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں رہا. اس کے وسائل دشمن یا کسی ملک, عامر یا استعمار کے برابر نہیں رہے. مقاومت کے وسائل ذرائع تناسب کے لحاظ سے کبھی قابل موازنہ نہیں تھے. عسکری وسائل و ذرائع کی بہتات میں تربیت پانے والے کسی فوجی کے مقابلے میں مقاومت کے مجاہد کی مضبوطی اپنے مقصد کی طرف گرم جوشی سے، جذبے سے بڑھنے میں ہے۔ مقاومت کی طاقت قوت ارادی اور ڈٹے رہنے میں ہے۔ ان حوالوں سے ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ اس کے بعد ہم موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ ہماری لغت میں نتیجہ فخر کے ساتھ سربلند ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مقاومت کی جیت کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں۔ مقاومت کے مجاہدین، سپاہیوں، بہادروں اور غیرت مندوں جو صرف خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے سامنے سر خم نہیں کرتے، اور یہ شہادت کا شوق رکھنے والے جو اپنے سر، اپنی جانیں خدا کے سامنے بیچ دیتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جیت ان کی ہی ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ اور ممکن نہیں۔ مجاہدین میدان جنگ میں غالب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شہداء کا خون، مقاومت اور عوام کی استقامت، ان سب کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بدلے میں سوائے فتح کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے، جس قدر ان کی عظمت ہے، ان کے مقابلے میں سمجھوتے کی کوئی قیمت نہیں، اور سمجھوتا ہماری ڈکشنری میں وجود نہیں رکھتا۔ اور ہم اسی سمت آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ ہماری ڈکشنری میں مقاومت کے تسلسل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے، چھوٹے بچوں، لڑکیوں، لڑکوں کے انٹرویوز کو دیکھیے، ان کو سنیے، ان کی سوچ سنیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب کے سب اسرائیل کے مخالف ہیں۔ کیا یہ معقول ہے کہ 6 سال، 7 سال کا بچہ یا 5 سال، 10 سال کی بچی مقاومت، اس کی عظمت اور صبر کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل پر فتح حاصل کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی طاقت ہے جو فتح حاصل کر کے رہے گی۔ لہذا ہماری ڈکشنری میں صبر اور فتح تک میدان میں ڈٹے رہنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ شکست اور ناکامی ہماری ڈکشنری میں وجود نہیں رکھتی۔ حق ہمارے ساتھ ہے، سرزمین ہماری ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، ہم نے ان کو بھیجا ہے تاکہ ان کی مدد کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ہمیں تنہا چھوڑ دے؟ اب کیا ممکن ہے کہ نتنیاہو ہمارے مقابلے میں کامیاب ہو جائے؟ بالکل ممکن نہیں کہ نتنیاہو ہم پر کامیاب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں مکمل فتح حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں تم کون ہوتے ہو جو چاہتے ہو کہ مکمل فتح حاصل کرو، اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ ان جرائم، ظلم اور نسل کشی کی بنیاد پر؟ ان سے مکمل فتح حاصل نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی اہلیت و حیثیت کھو دی ہے۔ کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوئی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کی عوام بھی تم سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ تمہاری برطرفی چاہتے ہیں۔ تم کون ہو جو فتح کی طاقت پر بات کرتے ہو؟ تاہم ہم سنت الہی کے مطابق چلتے ہیں اور ضرور جیتیں گے، فتح یاب ہوں گے۔ لیکن وہ شیطان کی راہ و رسم کے مطابق چلتا ہے اور جیتنا چاہتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ناکام ہوگا۔ جب دشمن جنگ بند کرنے کا اعلان کرے تو اس کے بعد مذاکرات کا راستہ کھلے گا، جس کے بارے میں ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ مذاکرات بلا واسطہ ہوں، لبنانی حکومت اور قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب نبی بری کے ذریعے سے ان کا انعقاد کیا جائے۔ نبی بری سیاسی میدان میں مزاحمت کا جھنڈا اٹھائے اسے بلند کیے ہوئے ہیں۔ مذاکرات جنگ کے خاتمے کا باعث ہونے چاہیے۔ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی بنیاد 2 امور پر ہونی چاہیے۔ پہلا یہ کہ جنگ کو روکا جائے، اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کے لیے ایک لازمی شرط ہو، اور وہ یہ ہے کہ لبنان کی خود مختاری اور حاکمیت کو غیر مشروط طور پر تسلیم کیا جائے۔ یہاں میں بطرون کے حادثے پر مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیلی غاصب کس طرح داخل ہوئے، یہ لبنان کی بہت بڑی توہین تھی، اور یہ لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ میں آج کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لبنانی بحری فوج، جو سمندری سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، اپنی پوزیشن کا تعین کرے اور اس خلاف ورزی کے بارے میں بیان جاری کرے، دنیا کو بتائے کہ اس کی کیا وجہ تھی، ایسا کیوں ہوا، اور یونیفائل سے بھی پوچھا جائے، خاص طور پر جرمنی سے پوچھیں کہ انہوں نے اس رات کیا دیکھا، کیا کیا، وہ کہاں تھے، اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ اب میں اس موضوع پر اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، اور نہ میں زیادہ بات کروں گا۔ میں لبنانی فوج سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے موقف کا اعلان کرے اور اس واقعے کی نوعیت کو بیان کرے، اور بتائے، ہمیں بتایا جائے کہ یونیفیل کا کردار کیا تھا، تاکہ لوگ جان سکیں۔ ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ لبنان ایک مضبوط حیثیت رکھتا ہے اپنی مقاومت کے ساتھ، اپنی قوم، اپنی فوج کے ساتھ، لیکن اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ جان لیں کہ ہم انہیں تکلیف دیں گے جیسے انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ مقاومت لبنان کی خود مختاری اور حاکمیت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ تنازعہ خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرحدوں پر آپ کی فوج مقاومت نے ان گزشتہ 40 دنوں میں کیا کر دکھایا ہے۔ دشمن کے 1000 سے زائد سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اگر وہ صحیح اعداد و شمار کا اعلان کریں، 45 سے زائد تو ان کے مرکاوا ٹینک تباہ ہو چکے ہیں۔ کچھ دیہاتوں میں آگے آئے اور پھر الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ غاصب آباد کاروں کا کہنا ہے کہ 170,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایک میزائل آتا ہے جس کے نتیجے میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب میزائل داغے جاتے ہیں، ایک میزائل تل ابیب سے ٹکراتا ہے تو 2,000,000 لوگ پناہ گاہوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ دشمن کی ناکامی ہے، لہذا اس کے نتیجے میں انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگیوں میں خلل پڑتا ہے، ان کے معاشی حالات بگڑ گئے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا کارنامہ نہیں جس کا انہوں نے اعلان کیا ہو۔ دنیا میں ان کا چہرہ ڈراؤنا ہو چکا ہے، ہر شخص ان سے خوف زدہ ہے، دشمن کے چہرے پر بدنما دھبے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں، امریکہ میں بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور لبنان کی حمایت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ خدا سے امید نہیں رکھتے بلکہ ہم خدا سے امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی سہتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ہم خدا سے امید رکھتے ہیں اور وہ نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہے، ہم راضی ہیں۔ در حقیقت اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جس کے میدان میں ہم موجود ہیں، چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے، ہم ثابت قدم اور قائم رہیں گے، اور ہم ان سے لڑنے کے لیے اپنی تیاری برقرار رکھیں گے، اپنے آپ کو قائم رکھیں گے۔ جس قوم کی پرورش شہید سید حسن نصر اللہ نے کی ہے، وہ موریز وجود میں آئی ہے، وہ شکست نہیں کھائے گی۔ وہ قوم جس کی قیادت شہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہو، وہ اپنے مقاصد ضرور حاصل کرے گی۔ وہ قوم جس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اپنے دشمن کو شکست دے کر رہے گی۔ حیات من نزلہ، بہت سے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اب فتوحات کا وقت ہے، ناکامیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔
امتن بایعت الحسین ستہزم الاعداء، حیات من نزلہ، رأیتم تجارب کثیرة، هذا زمن الانتصارات ولا زمن الهزائم، وسننتصر ولو بعد حين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔